وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جو آپ سے منقول ہے، اس کا بیان پچھلی مرتبہ شروع کیا تھا کہ آپ نے فرمایا اللہم انی اسألک صحة فی ایمان و ایمانا فی حسن خلق و نجاحا تتبعه فلاحا ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا، او كما قال صلى الله عليه وسلم. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے ایک تو صحت مانگی ایمان کے ساتھ، یعنی صحت جو کہ لفظ ہے بڑا عام ہے، اس میں جسمانی صحت بھی داخل ہے، اس میں ذہنی صحت بھی داخل ہے، اس میں باطنی صحت بھی داخل ہے. کیونکہ صحت کے معنی یہ ہے کہ کوئی بیماری نہ ہو، اور بیماریاں جس طرح انسان کو جسمانی ہوتی ہیں تو اسی طرح ذہنی اور نفسیاتی بھی ہوتی ہیں، اور اس سے زیادہ خطرناک باطنی بیماریاں ہیں، جیسے حسد ہے کسی سے، تکبر ہے، ریاکاری ہے، یہ سب باطنی بیماریاں ہیں، اور اللہ بچائے یہ ظاہری جسمانی بیماریوں سے زیادہ خطرناک ہیں. کیونکہ ظاہری بیماری کا اثر صرف دنیا کی حد تک محدود رہتا ہے، اور آدمی صاحب ایمان ہو تو وہ بیماری بھی اس کے لیے اجر کا سبب بن جاتی ہے، اس کی وجہ سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں. تو ظاہری بیماری یعنی جسمانی بیماری، وہ اس کا علاج بھی ہو سکتا ہے، اور جب تک علاج نہ ہو اس وقت تک وہ انسان کے لیے آخرت کے اعتبار سے بہت فائدہ مند چیز ہے. لیکن اگر باطنی بیماری ہو اللہ بچائے، تو اس کا دنیا کے اندر تو اس کا اثر کبھی ظاہر ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، لیکن آخرت میں اس کا برا انجام بالکل متیقن ہے، یقینی ہے. اگر آدمی حسد میں مبتلا ہے تو حسد کا گناہ تو ملے گا اس کو ہر حالت میں، اور جب تک کہ توبہ نہیں کرے گا. تکبر میں مبتلا ہے، تکبر کا گناہ ملے گا. ریاکاری میں مبتلا ہے تو ریاکاری کا گناہ ملے گا. لہذا باطنی بیماری وہ ظاہری بیماری سے زیادہ خطرناک ہے. تو جب آپ نے صحت مانگی کہ یا اللہ مجھے صحت عطا فرما، تو اس کے معنی ہے ہر طرح کی بیماری سے میں بچا رہوں، جسمانی بیماری سے بھی، ذہنی بیماری سے بھی، اور باطنی بیماری سے بھی. اور اس کے ساتھ یہ مانگا کہ اگر یہ صحت تو ہو لیکن ایمان نہ ہو، اعوذ باللہ، تو بجائے فائدہ مند ہونے کے وہ نقصان دہ ہی نقصان دہ ہے. اس لیے فرمایا صحتا فی ایمان، صحت ہو ایمان کے ساتھ. اور جیسا میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ فی جو ہے، یہ اگرچہ عربی زبان میں مع کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن مع کے اندر دونوں چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں، ہیں الگ الگ لیکن ساتھ ملی ہوئی ہیں. لیکن فی اگر ہے तो उसके माना दोनों आपस में घुली मिली हैं, उसके उसमें दोनों का वजूद अलग अलग महसूस ही नहीं होता, बल्कि सेहत के साथ ईमान इस तरह घुला मिला है कि सेहत भी है और उसी सेहत के साथ ईमान घुला मिला है। इस माना में कि बंदा जो है वो उस सेहत को अल्लाह जल्ला जलालुहु की अता तसव्वुर करता है कि ये मेरे परवरदिगार की अता है, ये सेहत जो सेहत का जो लम्हा भी मैसर आ रहा है वो अल्लाह तबारक बताला की अता है। तो सेहत के साथ ही साथ ईमान इस तरह घुला मिला है कि सेहत के हर हिस्से में बंदे का राबता अल्लाह तबारक व ताला से उस्तवार है कि उसके दिल में ये रगो पै में ये बात पैबस्त है कि अगर मैं मेरी बीनाई सही है तो अल्लाह की आता है, मेरी मेरी समाज सही है तो अल्लाह ताला की आता है, मैं हाथ अगर हिला रहा हूँ और हरकत की ताकत है तो अल्लाह की आता है, अगर मैं कुव्वत है मेरे अंदर तो वो अल्लाह ताला की आता है। जो सारी ये सारे तसव्वुरात अपनी सेहत के वो अल्लाह तबारक व ताला के अता के तसव्वुर से घुले मिले हैं। नतीजा उसका क्या है कि बंदा हर वक्त शुक्र गुजार है, सेहत की हर नेमत का शुक्र गुजार है कि यानी उसके जिस रगो पै में ये बात पैबस्त है कि ये सेहत मेरे परवरदिगार की अता है, लिहाजा ये मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ। सिर्फ अगर आदमी ये भी कहे कि या अल्लाह ये आपकी नेमत है, ये भी शुक्र है, या अल्लाह ये आपकी अता है, ये भी शुक्र है। तो जब दरो रगो पै में ये तसव्वुर पैवस्त हो जाता है कि ये सेहत जो है ये मेरे परवरदिगार की अता है, तो ये सेहत ईमान के साथ घुल मिल जाती है, सेहतन फी ईमान। फिर ब ईमानन फी हुस्न खुलुक, ईमान हो खुश अखलाकी के साथ, खुश अखलाकी के साथ यानी वो जो सेहत पे मैंने अर्ज किया था बातिनी सेहत, तो उसका ताल्लुक तो खुद अपने इंसान के अपने तसव्वुरात से है, लेकिन हुस्न खुलुक का ताल्लुक दूसरों से भी है कि दूसरों के साथ मैं अच्छे अखलाक से पेश आऊं, मेरे बातिनी अखलाक भी दुरुस्त हों और बातिनी अखलाक का मुजाहरा दूसरों के साथ जब मैं मेरा रवैया हो तो वो रवैया उसने अखलाक का हो। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से खंदा पेशानी के साथ मिलना ये भी सदका है, हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। सदक़े की बेशुमार किस्में आपने बताई हैं और फरमाया कि तुम ये समझते हो कि सदका जो है सिर्फ पैसे देने से होता है, नहीं बल्कि हर नेक काम में सदका सदका है। फरमाया यहाँ तक कि अगर तुम अपने बीवी के मुंह में कोई निवाला रखते हो तो वो भी सदका है, और अगर किसी से खंदा पेशानी के साथ मिलते हो तो वो भी सदका है। तो ईमान के भी घुला मिला हो कैसे, हुस्न अखलाक से, खुश अखलाकी से, तो उसका नतीजा यह होगा कि हर इंसान के साथ इंसान का जो मामला है वो ऐसा होगा कि जो अल्लाह ताला को पसंद हो। तो ईमानन फी हुस्न खुलुक, हसन दूसरों के साथ मेरा रवैया भी कैसा हो, खुश अखलाकी का हो। अल्लाह अकबर कबीरा। और देखो ये खुश अखलाकी की जिद होती है बद अखलाकी, ठीक है ना, उसकी जिद है बद अखलाकी। ये बद अखलाकी जो है ये ईमान के साथ जमा हो नहीं सकती। ईमान के साथ जमा होने के माना यह है कि ईमान का जो हकीकी हकीकी मतलब है कि बंदे का ये ईमान हो कि जो कुछ खालिक है मालिक है वो सिवाय अल्लाह जल्ला जलालू के कोई और नहीं है। अगर मेरे अंदर कोई खूबी है तो वो उसकी अता है, अगर मैं मुझे कोई वस्फ अच्छा मिला हुआ है तो भी अल्लाह ताला की अता है। ईमान का एक लाजमी تقاضا یہ تصور ہے جو انسان کے دل میں پیوست ہو. اب بد اخلاقی کیوں ہوتی ہے؟ بد اخلاقی اس لیے ہوتی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, دوسرے کو چھوٹا سمجھتا ہے, دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے, اس وجہ سے بد اخلاقی پیدا ہوتی ہے. جب ہم کسی کو ڈانٹتے ہیں تو یا برا بھلا کہتے ہیں تو وہ اس وقت میں ہمارے دل میں ایک تکبر کا عنصر موجود ہوتا ہے, یہ کیا ہے میرے سامنے, یہ غلطی کر رہا ہے تو اس لیے اس کو ڈانٹوں. تو ڈانٹنا بھی کیا ہوتا ہے, یہ اگر بد اخلاقی سے بات کرنا, یہ در حقیقت پیدا ہوتا ہے تکبر سے. اب یہاں ایک بات اور بھی سمجھنے کی ہے کہ بعض اوقات بندے کو سخت کلامی بھی کرنی پڑ جاتی ہے. کوئی اپنا ماتحت ہے, وہ غلط کام کر رہا ہے تو اس کے اوپر غصہ بھی کرنا پڑ جاتا ہے, اور اگر نہ کریں تو بعض اوقات وہ سر پہ چڑھ جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو وہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو مانگنا تو بعض اوقات ڈانٹنا بھی ایک ضرورت بن جاتی, لیکن وہ ڈانٹنا کس طرح ہو. ہمارے حضرت عقیب الامت صلی اللہ تعالیٰ سرہ نے دو باتوں کی تلقین فرمائی, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو ان کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. دو باتیں. نمبر ایک, وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی کو تنبیہ کی ضرورت پیش آئے, اپنا نوکر ہو, ملازم ہو, ماتحت ہو, بیٹا ہو, پوتا ہو, کوئی ہو, جب کبھی تنبیہ کی ضرورت پیش آئے تو اشتعال کی حالت میں نہ کرو. جس وقت طبیعت میں اشتعال ہے تبھی طور پر غصہ آ رہا ہے, اس وقت میں تنبیہ نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جب اشتعال ہے طبیعت میں تو پھر وہ انسان کو اپنے حد میں نہیں رہنے دے گا, حد سے آگے لے جائے گا, جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ غصہ کر لے گا آدمی, اس سے زیادہ ڈانٹ دے گا جتنا ضروری تھا. تو اگر فرض کرو کسی بات پر اشتعال پیدا ہوا تو اس فوراً اشتعال کے اوپر عمل نہ کرو غصے کا, بلکہ اس وقت جو قرآن کریم نے فرمایا اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ, یہ جو غصہ آتا ہے نا, زور کا غصہ, جس کو اشتعال جس کو میں کہہ رہا ہوں, زور کا غصہ آ گیا تو اس میں یہ شیطان کا کچوکا ہوتا ہے. تو قرآن فرماتا ہے کہ جب تمہیں شیطان کوئی کچوکا لگائے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگ لو. یعنی جب وہ اشتعال کی کیفیت ہے تو اس وقت میں یہ کام نہیں ہے کہ تم دوسرے پر اس اشتعال کا اظہار کرو, اس وقت نہیں, اس وقت تو اللہ کی پناہ مانگ لو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو کہ اللہ یہ شیطان مجھے کچوکے لگا رہے, ہے ذرا مشکل کام لیکن حق ہے اور اس کی عادت ڈالنا ضروری ہے, اس کی مشق کرنا ضروری ہے کہ جب اشتعال کی حالت پیدا ہو تو اس وقت میں کسی کو نہ ڈانٹو, اس وقت میں پی جاؤ, بل کاظمین الغیظ والعافین عن الناس, غیظ کو پی جانے والے. اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جتنے گھونٹ لیتا ہے اپنے منہ میں, ان میں سب سے زیادہ جو محبوب گھونٹ ہے اللہ تعالیٰ کو وہ غصے کا گھونٹ, سب سے زیادہ محبوب گھونٹ کہے کہے غصے کا, کہ غصہ آیا اشتعال پیدا ہو گیا. اشتعال کی خاصیت یہ ہے کہ ایک دم سے بندہ جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور مارنے مرنے کو تیار ہو جاتا ہے. उस वक्त में अपना घूंट पी लेना। यह हजरत सरकार द्वारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सबसे ज्यादा महबूब अल्लाह ताला को यह घूंट है जो गुस्से का इंसान पी जाए। तो हजरत फरमाते हैं कि इस्तेआल की हालत में किसी को तंबीह भी ना करो, उस वक्त पी जाओ, बस गुजार दो। जब जरा तबीयत एतदाल पर आ जाए, यानी वो इतना जोर का जो गुस्सा आ रहा था वो कुछ ठंडा पड़ जाए, उसके बाद बुलाकर उस पर चाहे मसनूई गुस्सा करना पड़े, मसनूई गुस्सा कर लो, चाहे मसनूई गुस्सा करना पड़े वो कर लो। और उसको जब आदमी एतदाल की हालत में है तो फिर वो गुस्सा करेगा तो उतना ही करेगा जितना जरूरी है, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। यह है जरा मुश्किल काम, क्योंकि गुस्सा एकदम से आता है, एकदम से आ जाता है। अब अगर तुमने फौरन उसके तकाजे पर अमल कर लिया तो इसके माना यह कि तुमने हथियार डाल दिए शैतान के आगे। लिहाजा उस वक्त पी जाओ, कितना ही मुश्किल मालूम हो। उसके तरीके भी बताए हैं कि खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, जगह कोई तब्दील कर लो। गुस्से का मामला क्या होता है, जब गुस्सा आता आदमी बैठा होता है खड़ा हो जाता है, गुस्से में खड़ा हो जाएगा। तो हमें तलकीन ये फरमाई गई कि नहीं, खड़े हो तो बैठ जाओ और बैठे हो तो कहीं इधर उधर हो जाओ, उस जगह को छोड़ दो, ठंडा पानी पी लो, अल्लाह की पनाह मांग लो, अऊज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम कर लो, उस वक्त को गुजार दो किसी तरह। ये जो है ना, ये जो यूं ही कह दिया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि सबसे ज्यादा महबूब घूंट अल्लाह ताला को गुस्से का घूंट है, तो ये यूं ही नहीं कह दिया, बल्कि इसलिए कि इसमें इंसान को अपनी तबीयत पर जबर करना पड़ता है। और ये मैं बार बार अर्ज करता हूँ, अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि अपने ऊपर जबरदस्ती किए बगैर इस्लाह नहीं होती। इस्लाह का रास्ता यह है कि अपने ऊपर आदमी जबरदस्ती करे, जबर करे, यूं दिल चाह रहा है मैं अपने आप को इसके किसी तरीके से बचा लूं। तो एक बात तो ये इरशाद फरमाई हमारे हजरत वाला ने, हजरत थानवी कदरतल्लाहु तआला सिर्रहु ने, कि जब कभी गुस्सा आए, तंबीह हो, करना हो, जरूरत हो तंबीह करने की किसी छोटे को, किसी मुलाजिम को, किसी बेटे को, किसी मातहत को, तो इस्तेआल की हालत में ना करो, उस वक्त वक्त को गुजार दो किसी तरह, फिर किस वक्त उसको बुला के, और फिर चाहे मसनूई गुस्सा करना पड़े मसनूई गुस्सा कर लो, उसको जो जितनी जरूरत है तंबीह की उतनी तंबीह की जरूरत उसकी पूरी कर दो, मगर वो हालत इस्तेआल में ना हो, हालत एतदाल में हो। एक बात, और दूसरी बात भी बड़ी अजीब है। हजरत वाला फरमाते हैं कि जब मुझे अपने किसी मातहत को तंबीह करनी पड़ती है, उसके लिए थोड़ी आवाज भी थोड़ी बुलंद होती है और कोई मसनूई एतदाल वो के साथ आवाज भी बुलंद करनी पड़ती है, और उसको तुम ऐसा कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुमने ये किया, तुमने हमारा एतमाद खत्म किया, तुमने हमसे बेवफाई की वगैरह वगैरह, और उसको कुछ सजा की भी बात कह दी कि मैं तुम्हें सजा दूंगा, तुम्हें माजूल कर दूंगा, तुम्हें हटा दूंगा, तुम्हें निकाल दूंगा वगैरह वगैरह। फरमाया जिस वक्त मैं ये अल्फाज किसी अपने मातहत से कह रहा होता हूं, उस वक्त भी दिल में इस बात का इस्तेजार होता है कि ये मुझसे अफजल है, मैं इससे मफजूल हूं, और उसकी मिसाल ये दी कि जैसे एक दरबान है एक बादशाह का, اور اس دربان کی ہدایت ہے بھائی ہر ایک آدمی کی چیکنگ کرو, تلاشی لو, ہے نا. اگر کوئی تلاشی دینے سے انکار کرے تو دربان کا کام یہ ہے کہ اس کو سزا دے. تو وہ کہتے ہیں اگر شہزادہ بھی آ جائے کوئی تو دربان کا کام کیا ہے کہ اس کو روکے اور روک کر اس کی تلاشی لے, اور تلاشی لیتے ہوئے اگر وہ مزاحمت کرے تو مزاحمت کا جواب دے, مارنا پڑے مارے کہ تم حدود کی خلاف ورزی کر رہے ہو. کوئی ایسی بات لے کر آؤ جس سے مجھے پتا چلے کہ بھئی تمہارے لیے اجازت ہے آنے کی. تو اس کو دربان جو ہے وہ ڈانٹتا بھی ہے, لیکن جس وقت ڈانٹ رہا ہوتا ہے پتا ہے ہوتا ہے اس کو کہ میں دربان ہوں یا شہزادہ ہے, میں دربان ہوں چوکیدار ہوں اور یہ شہزادہ ہے, پھر بھی میں چونکہ اس بات پر مامور ہوں کہ اس کو ڈانٹوں اس لیے ڈانٹ رہا ہوں. کبھی چوکیدار کے دل میں یہ بات نہیں آتی کہ مجھے چونکہ یہ اختیار مل گیا ہے کہ میں جس کو چاہوں روکوں جس کو چاہوں جانے دوں, اس واسطے میں شہزادے سے افضل ہو گیا. کبھی یہ بات دل میں نہیں آ سکتی. تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں کسی کو ڈانٹتا ہوں ضرورت کی وجہ سے تو اس وقت بھی اس بات کا استظہار ہوتا ہے کہ میں تو ایک معمولی بندہ ہوں, یہ شہزادہ ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی جو بادشاہ ہے اس نے مجھے مامور کر رکھا ہے اس بات کے اوپر. یا جیسے جلاد ہوتا ہے نا, اس نے بعض اوقات ہمارے یہاں پاکستان میں تو وزیر اعظم کو بھی پھانسی دے دی کہ نہیں دے دی اس جلاد نے, تو کیا وہ پھانسی دینے کی وجہ سے وہ اس وزیر اعظم سے بڑا ہو گیا؟ اس کو حکم تھا, اس نے حکم کی تعمیل کی اور تعمیل کے اندر ایک بڑے وزیر اعظم کو پھانسی دے دی. یہ جو آپ ایئرپورٹ پہ سفر کرتے ہو اور ہر مرحلے میں آپ کو چیکنگ کا نشانہ بننا پڑتا ہے, تو بڑے سے بڑا بھی آدمی آ جائے کوئی جس کے پاس وہ کوئی پاس نہ ہو, تلاشی اس کی بھی ہوگی. اگر تلاشی دینے سے انکار کرے گا ڈانٹ پڑے گی, لیکن وہ جو تلاشی لے رہا ہے وہ کبھی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ یہ جو بڑا آدمی, یہ بظاہر دیکھنے میں بہت بڑا لگ رہا ہے, تو کوئی سیٹھ ہے, کوئی افسر ہے, کوئی عالم ہے, تو اس سے اپنے آپ کو وہ افضل نہیں سمجھ سکتا. اسی طرح حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کہیں تنبیہ کی, ڈانٹنے کی ضرورت پیش آئے تو آدمی کے اندر تکبر نہ آئے کہ میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے, بلکہ یہ سمجھے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اس کو غلطی پر تنبیہ کروں, اس لیے مجھے کرنا پڑ رہا ہے, ورنہ ہو سکتا ہے اس کا تعلق جو ہے اللہ تبارک و تعالی سے ایسا ہو کہ میرے سارے اعمال پیچھے رہ جائیں اور یہ مجھ سے آگے نکل جائے. یہ دو باتیں تلقین فرمائیں. تو ایمانن فی حسن خلق, دوسرے کے ساتھ ایمان ایسا ہو کہ دوسرے کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ ہو اور اس میں اپنی بڑائی کا عنصر نہ آئے. حسن اخلاق اگر نہیں ہے, اس کی ضد ہے بد اخلاقی, تو وہ سوائے تکبر کے کسی اور وجہ سے ہو ہی نہیں سکتی, اور تکبر سب سے بڑی بیماری ہے. لہذا جب کبھی ضرورت پیش آ بھی جائے کسی کو تنبیہ کرنے کی, کسی کو ملامت کرنے کی, تو اس کا اس میں دو باتیں پیش نظر رہنی چاہیے. یہ باتیں ہو جائیں پیش نظر تو بس سمجھو کہ ایمانن فی حسن خلق کا مزداق اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. کہنے کو کہہ دیا ہم نے کہ ایمان ہو حسن اخلاق کے ساتھ, لیکن اس کو حاصل کرنے کی فکر بھی تو کرو. اور حاصل کرنے کی فکر یہی ہے کہ غصے پر قابو پاؤ, غصے پر قابو پاؤ. یہ اتنا بڑا عذاب ہے غصہ کہ انسان کو یہ انتہائی سخت مہلک کھائیوں میں گرا دیتا ہے. جب غصہ اشتعال ہو, بعض طبیعتوں میں ہوتا ہے اشتعال ہوتا ہے اور بعض میں کم ہوتا ہے. جن کا کم ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, شکر ادا کریں, لیکن ان کو بھی پیش آ جاتی ہے بات, تو اس میں بھی انسان کو چاہیے کہ یہ دو باتوں کا استحضار کرے. اور بعض لوگوں کو غصہ زیادہ ہوتا ہے, یعنی طبیعت میں ان کو اچانک اشتعال پیدا ہو جاتا ہے. بعد میں نادم بھی ہوتے ہیں, بعد میں جس پر غصہ کیا اسے معافی بھی مانگ لیتے ہیں, لیکن آتا اسی طرح ہے بے تحاشا, وہ حدود کا پابند نہیں رہتا. میں منہ سے کیا بول رہا ہوں اس کا احساس نہیں ہوتا. یہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اس کی وجہ سے دنیا میں بھی خرابی, آخرت میں بھی خرابی. دنیا میں ایسا آدمی کبھی بھی پسند نہیں کیا جاتا, وہ خواہ کتنا ہی بڑا افسر ہو, بڑا سیٹھ ہو, بڑا عالم ہو, علامہ ہو, لیکن اگر وہ اپنے اشتعال پر قابو نہیں پاتا تو لوگوں کے نگاہوں میں اس کی کوئی وقعت ہوتی نہیں. غصے میں, غصے کی وجہ سے جو چاہے وہ اس سے ڈر جائے, ڈر ڈر کے اس کی اطاعت کر لے وہ الگ بات, لیکن ایک اطاعت وہ ہوتی ہے جو ڈر سے ہوتی ہے اور ایک اطاعت وہ ہوتی ہے جو محبت سے ہوتی ہے. اپنے جتنے دنیا کے اندر جتنے بھی اپنے ماتحت ملازمین ہیں یا نوکر ہیں یا اپنے سے مرتبہ کم مرتبہ ہیں, ان کے ساتھ ان کی اطاعت ضرور چاہیے, لیکن اس میں ڈر کا پہلو کم اور محبت کا پہلو زیادہ ہونا چاہیے. تمہاری اطاعت کریں, اچھا صحیح بات ہے, ہم مطلوب ہے یہ کہ وہ اطاعت کرواؤ اپنے, لیکن محبت کے ساتھ کراؤ گے تو حسن خلق ہوگا, اور ہر وقت ان کے اوپر کوڑا لے کے کھڑے رہو گے تو وہ بعض اوقات تمہیں حدود سے باہر نکال دے گا, اشتعال کی طرف لے جائے گا, اور غصے کے نتیجے میں ہلاکت اور بربادی ہوگی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, ایمانن فی حسن خلق, ایمان ہو لیکن ساتھ ساتھ حسن اخلاق بھی ہو. ایمان تو ہو گیا اور ایمان ہونے کے نتیجے میں دماغ میں گھمنڈ پیدا ہو گیا, میں مومن ہوں یہ کافر ہے, میں اچھا نیک آدمی ہوں اور دوسرا بد ہے, فاسق ہے, فاجر ہے, یہ گھمنڈ دماغ میں پیدا ہو گیا, تو یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے. ایمان کے ساتھ حسن خلق چاہیے. یہاں تک کہ جو ہمارے صوفیہ سے ایک جملہ منقول ہے تو بعض اوقات وہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا, لیکن حقیقت اس کی یہی ہے. ایک جملہ مشہور ہے کہ آدمی اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے آپ کو فرنگی کافر سے بھی بدتر نہ سمجھے. یہ لفظ ہے, فرنگی کافر سے بھی بدتر نہ سمجھے. بھائی فرنگ کافر ہے, اس سے کیوں نہ بہتر آپ آدمی اپنے آپ کو کیسے بدتر سمجھ لے اس سے, جبکہ اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے. تو وہ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ سمجھے کہ بھائی میرا اپنا کچھ میرے اوپر بھروسہ نہیں ہے, میرا ایمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بے شک عطا ہے اور مجھے اس کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے, لیکن وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں دوسرے کو حقیر سمجھ کر اور میرے اندر تکبر پیدا ہو جائے اور دوسرا جو ہے اس کو کسی وقت اللہ اس کو اسلام کے ایمان کی توفیق دے دے اور مجھ سے آگے نکل جائے. اس اعتبار سے کبھی بھی اپنے آپ کو خالی نہ رکھنا چاہیے. تو ایمان فی حسن و خلق کے معنی یہ ہے کہ اللہ مجھے ایمان عطا فرما اور حسن خلوق عطا فرما. اگر آج کا یعنی ہماری مجلس کا مقصود ہوتا ہے ہم ایک در حقیقت اپنی اصلاح کے لیے جمع ہوتے ہیں, تو بھائی یہ غصے والی جو بات ہے یہ ایک ایسا سبق ہے کہ محض سن لینا کافی نہیں ہے, محض کہہ لینا کافی نہیں ہے, اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور عمل جو ہے وہ بغیر زبردستی کے نہیں ہوتا. جب تک بندہ اپنے آپ کو اپنے آپ پر جبر کرنے کی عادت نہ ڈالے, یہ جو خواہشات نفس کا لفظ ہوتا آپ نے سنا ہوگا قرآن کریم میں جگہ جگہ, اتباع ہوا, اتباع ہوا یعنی خواہشات نفس کی پیروی, خواہشات نفس کی پیروی, تو اس میں دو خواہشات میں دو چیزیں جو ہیں نا وہ بہت بنیادی ہیں, ان میں سے ایک اللہ بچائے شہوت ہے اور دوسرا غضب ہے, غصہ, یہ خواہشات نفس ہیں. آپ دیکھ لو جس وقت غصہ آتا ہے تو دل یہ چاہتا ہے کہ بس جتنا کچھ میں دوسرے کے ساتھ برائی کر سکوں وہ کر لوں, یہ شہوت ہے, غضب ہے, غضب کی شہوت ہے, غضب کی خواہش ہے, غضب کا غصے کا جذبہ ہے جس کی پیروی کر رہا ہوتا ہے انسان. تو انہی دو چیزوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مجھ سے گارنٹی لے دے دے مجھے کہ اس کا منہ بھی سلامت رہے گا اور اس کی شرمگاہ بھی سلامت رہے گی تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. تو شرمگاہ کی سلامتی تو یہ ہے کہ کسی حرام کام میں انسان مبتلا نہ ہو, نہ ان چیزوں میں مبتلا ہو جو اس حرام کی طرف لے جانے والی ہے, جیسے فحاشی, اللہ بچائے, وہ آج کل تو ہمارے ماحول کے اندر ایسی پھیل گئی ہے, رچ بس گئی ہے, اللہ تعالیٰ بس ہماری حفاظت فرمائے. بچے بچے کے لیے ایک امتحان ہے, ایک آزمائش ہے, بچے کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ میں کس بلا میں مبتلا ہو رہا ہوں. اچھے خاصے بڑے پڑھے لکھے نمازی, روزے رکھنے والے, حج کرنے والے, عمرہ کرنے والے, صفحے اول میں شریک ہونے والے, وہ بھی اللہ بچائے اس بلا میں گرفتار ہیں. اور اس مصیبت نے, موبائل نے جو یہ آفت ڈھائی ہے اس میں ابتلا کچھ ٹھکانہ نہیں ہے, جس کا آدمی کو آپ صورت دیکھ کر جس کو سمجھیں کہ سیدھا جنت میں جائے گا, لیکن وہ تنہائی میں کیا کھیل رہا ہوتا ہے اور تنہائی میں وہ کس طرح اپنی خواہشات نفس کی پیروی میں مبتلا ہوتا ہے, یہ اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. تو یہ وہ ہے, اور دوسرا غضب ہے, غصہ. اگر ان دو چیزوں کی اصلاح نہ ہوئی تو اس کا معنی یہ کہ بھائی تم نے کوئی قدم بڑھایا ہی نہیں اصلاح کی طرف. اگر نظر کی حفاظت نہ کی, اگر نظر جو ہے وہ غلط جگہ پر پڑھنے کی عادی ہوتی جا رہی ہے, تو اس کا معنی یہ کہ تم اصلاح سے اتنے ہی قدم پیچھے جا رہے ہو. بد نظری یعنی نگاہ کو غلط استعمال کرنا, یہ بے شمار برائیوں کی جڑ ہے, اور یہ اللہ بچائے نور ایمان سلب کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے. ایمان کا جو ایک نور اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں قلب میں اور روح میں, اس سے اس کے سلب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اس بد نظری سے. اس لیے فرمایا کہ حدیث میں کیا نظر ساہمن من سہام ابلیس, یہ نظر جو ہے یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جو انسان کو جہنم میں لے جانے کا بہترین, بہت زیادہ خواہش مند ہے ابلیس اس کے پھینکے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے، یہ نگاہ اس کی حفاظت کرو، یہ فرمایا. اور دوسرے، میں نے عرض کیا، دوسری چیز جو ہے وہ غصہ ہے جو منہ سے اکثر و بیشتر ظاہر ہوتا ہے. لہذا آپ نے فرمایا جو میرے لیے اس منہ کی ضمانت دے دے مجھے کہ یہ غلط استعمال نہیں ہوگا، اور شرمگاہ کی ضمانت دے دے کہ یہ غلط استعمال نہیں ہوگی، یا اس کے دوائی کی طرف انسان ملتفت نہیں ہوگا، تو میں اس کے لیے جنت کا ٹھیکہ لیتا ہوں، جنت کا کی ضمانت دیتا ہوں. تو بھائی ہم جمع تو ہوتے ہیں، باتیں بھی کر لیتے ہیں، میں آپ سے کچھ باتیں کر لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے کہ بعض اوقات میں حدود سے تجاوز ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے، لیکن بات تو اس وقت بنے گی جب ہم اس اجتماع سے یہ فائدہ اٹھائیں کہ اپنے آپ کو ان جو جو بات سنتے ہیں اس کے حساب سے اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں، اپنا جائزہ لیتے رہیں اور جائزہ لے کر دیکھیں کہ آیا ہم یہ آج دو باتیں آ گئیں، ایک نفسانی خواہش جو جنسی خواہش ہوتی ہے وہ قابو میں ہے یا نہیں، اور دوسرے غصہ قابو میں ہے یا نہیں. اور غصے کے قابو کرنے کے میں نے آپ کو طریقے بتا دیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانن فی حسن خلق کے ذریعے اسی کی تلقین فرمائی ہے، اس کے لیے دعا مانگی ہے. تو یہ بات یاد رکھو کہ یہ جو گناہ ہیں یا باطنی بیماریاں ہیں، یہ سب باطنی بیماریاں ہیں، شہوت ہو یا غضب ہو، یہ سب باطنی بیماریاں ہیں. ان باطنی بیماریوں میں دو چیزیں درکار ہیں، ایک کوشش، یعنی اپنے اوپر زبردستی کرنے کی عادت. لوگ کہتے ہیں جی وہ کیا کریں، مجبور ہو جاتے ہیں ہم اپنی طبیعت سے، اپنے خواہش سے، خواہش کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر عین اس وقت جب تم کہہ رہے ہو کہ میں مجبور ہو گیا ہوں، اس وقت میں اگر تمہارا باپ آ جائے، تمہاری کوئی بڑا آ جائے، اور کوئی نہیں تمہارا بیٹا آ جائے، تمہاری اولاد آ جائے، تمہارے جو ایسے دوست آ جائیں کہ جو تمہیں نیک سمجھتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی مجبوری ہو، پھر بھی مجبور ہو گئے، پھر بھی کہو گے مجبور ہو گیا، ظاہر ہے نہیں. تو جب اس کے معنی مجبور نہیں ہے، فوراً چھوڑ دے گا اس کو کوئی آئے گا تو، معلوم مجبور نہیں ہے، محض دھوکہ دے رکھا ہے نفس نے، اس کی وجہ سے اپنے آپ کو مجبور سمجھ رہا ہے. جس طرح اس وقت زبردستی کرتے ہو، اس طرح اب اللہ کے سامنے زبردستی کرو کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس پر زبردستی کرو گے اپنے آپ پر. زبردستی کے بغیر کبھی بھی کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوتی. پہلے زبردستی اور کوشش، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا، یا اللہ میں مغلوب ہو رہا ہوں، رب انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہو رہا ہوں اپنے خواہشات نفس سے، آپ مجھے میری مدد فرما دیجئے اور ان مغلوبیت سے مجھے نکال دیجئے، مجھے غالب کر دیجئے، ان شیطانی خیالات پر مجھے غالب فرما دیجئے. یہ دو کام ہیں، اور کوئی کام بھی اس کو اہم جب تک اس کی اہمیت دل میں نہ ہو، اس وقت تک وہ کام ہوتا نہیں. اہمیت دل میں بٹھائے آدمی ان باتوں کی کہ میں اپنے آپ کو غصے سے بچاؤں گا، اپنے آپ کو شہوت کے غلط استعمال سے بچاؤں گا، نفسانی تقاضوں کے غلط استعمال سے بچاؤں گا، یہ میری دنیا اور آخرت کے لیے یہ ناگزیر چیز ہے، اس کو آدمی یہ سمجھ کر پھر کوشش کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ نصرت بھی ہوگی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے لیے مجاہدہ کرتے. مجاہدہ کے کیا معنی؟ مشقت اٹھانا. مشقت کیسے ہوتی ہے؟ جب آدمی اپنے اوپر زبردستی کرتا ہے تو مشقت ہوگی، اس مشقت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں انتہائی تاکید کے ساتھ، لنہدینہم سبلنا، لام تاکید بانمون تاکید ثقیلہ، ہم ضرور بے ضرور ان کو اپنے راستے پر لے آئیں گے، ہاتھ پکڑ کے لے آئیں گے، لیکن مجاہدہ شرط ہے کہ تھوڑی سی کوشش کر لو. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے کہ ہم اپنے اوپر زبردستی کرنے کی عادت ڈالیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو کہ ان کا غصہ ساری دنیا میں مشہور تھا، اور جب اللہ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی تو ایسے ہو گئے جیسے کہ، یعنی پھر بھی برمحل غصہ کرتے تھے، امیر المومنین بن گئے تھے، آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت تھی، تو لوگوں کو تنبیہ بھی کرتے تھے، کوڑا بھی رکھتے تھے ہاتھ میں. تو جب کبھی وہ بہت ہوتا تو وہ نوٹا بھی استعمال ہوتا تھا، لیکن خطبہ دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں بھائی یہ لوگ جو ہیں آج کل مہر بہت زیادہ لگانے لگے ہیں، مہر بہت زیادہ مقرر کرنے لگے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے، اور اتنا مہر نہیں لگا مقرر کرنا چاہیے، اتنا بہت زیادہ وغیرہ وغیرہ اس پر بات فرما رہے تھے. ایک عورت نے کہہ دیا کہ آپ کو تو قرآن کا پتہ نہیں ہے، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے کسی کو قنطار دیا ہو، قنطار کے معنی ڈھیر سارا مہر دیا ہو، تو کبھی اس کو واپس نہ مانگو. تو کیا کہتے ہیں کیا ہے، ایک یہ بڑھیا بھی، ایک بڑھی عورت بھی خطاب کے بیٹے سے زیادہ فقیہ ہے. تو اس فوراً تسلیم کر کے اس کو کر دیا. اب جو آدمی قرآن و حدیث کا اتنا بڑا عالم ہو، اس کو ایک عورت کھڑے ہو کر کہہ دیتی ہے، کوئی غصہ نہیں آتا، تو لیکن فوراً وہ جھک جاتے ہیں. تو غرض جب قابو پانے سے ہوا نا، اتنے بڑے غصہ وار، اتنے بڑے بہادر اور قوی انسان، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے وہ سارا غصہ ٹھنڈا کر دیا اور اس کو اعتدال میں لے آئے. بس دین کے لیے غصہ ہوتا تھا جہاں ہوتا تھا، اور وہ حدود میں ہوتا تھا، حد سے باہر نہیں ہوتا تھا. تو اسی طرح تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ناممکن چیز ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد. درس قرآن .com www.darsquran.com